مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر وقت ضائع کیے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ہمیں ضرور بیان کریں.
مشہور مقولہ ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جو بھی وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا وہ پلٹ کر نہیں آتا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. موت کی طرف ہر سانس ہمارا، یہ موت کی منزل کی طرف ایک قدم ہے. جو سانس ایک بار یہ نکل گیا، موت کی طرف یہ قدم اٹھ گیا، اب یہ ریورس نہیں ہوگا، پیچھے نہیں آئے گا. تو یوں وقت یعنی کہ بہت اہم ہے. اور کیا کہیے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ایک صبح آتی ہے گزر جاتی ہے، آج کا دن گزر گیا. اب دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی دولت وہ اس گئے ہوئے دن کو ہمارے لیے لوٹا نہیں سکتی، وہ ہماری زندگی میں سے مائنس ہو چکا. اب میں نے جو گفتگو کی، جتنے سانس لیے میں نے، جتنی اس میں سیکنڈ لگے، یہ بھی میری زندگی سے مائنس ہو گئے. تو یہ بظاہر ایک اچھی بات تھی، اچھے کام میں یہ میری زندگی کا جو وقت ہے یہ مائنس ہوا. لیکن اگر اس کی جگہ کوئی فضول گفتگو ہوتی تو پھر بھی یہ زندگی کا مائنس ہوا، جس کا قیامت میں حساب. اور نعوذ باللہ اگر یہی وقت کسی گناہ میں صرف ہوتا، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت کرتے ہوئے، خدا نہ کرے بد نگاہی کرتے ہوئے، گناہ بھرے پروگرام کسی چینل پر دیکھتے ہوئے گزرتا، جھوٹ بولتے ہوئے گزرتا، تو پھر زندگی سے یہ وقت بھی مائنس تو ہوا، لیکن یہ کتنا، یہ وقت جو ہے یہ مصیبت میں مبتلا کرنے والا یہ گزرا ہوا وقت ہوتا. اسی پر ساری زندگی کو کاش ہم قیاس کر سکیں. اللہ کریم ہمیں قدر نصیب کرے کہ پھر مرنے کے بعد ہر ایک پچھتائے گا سر کہ اب کیا ہوگا، اب تو وقت گزر گیا. یہاں تک کہ روایتوں میں کہ ہر شخص پچھتائے گا، گناہگار تو پچھتائے گا، نیکوکار یا نیک آدمی پچھتائے گا. یہ اپنے ان فارغ اوقات کو یاد کرے گا کہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے. بولا رہے ہو اس میں میں نے اگر مجھے اپنے رب کو یاد کر دیا ہوتا کہ یہ میرا وقت فضول اور فارغ کیوں گیا، خالی کیوں گیا. حالانکہ یہ فضول بھی ان مانو کر نہیں بعض اوقات ہوتا، لیکن غفلت میں گزر جاتا ہے. تو یہ یوں فضول ہوا کہ نہ دین کا فائدہ ہوا نہ اس میں دنیا کا فائدہ ہوا. تو کاش ہر وقت ہم مطلب یعنی کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، ایسا کام جو ہماری آخرت کی بہتری کی طرف ہو. جیسے بالکل ہی فارغ بیٹھے ہوئے منہ بند کر کے، تو اس کے بجائے اگر ہم اللہ 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 کرتے رہیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ ایک اچھے وقت کا اچھا استعمال ہو جائے گا. حسرت نہیں ہوگی اس پر جبکہ اخلاص ہو. اور ریا کے لیے کوئی کرے تو وہ الگ بات ہے، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں تو پڑھنے کو جی چاہتا ہے، تسبیح ہلانے کو جی چاہتا ہے، آواز بھی نکلتی ہے، کسی کوئی قریب ہوگا تو یہ آواز نکلے گی, اور اگر اکیلے ہوئے تو نہیں نکلے گی. واٹ از دس, اس پر بھی غور کر لیا جائے کہ اس بندے کے سامنے آواز زور سے کیوں نکلی. اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا فرما. وہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک شخص کا ذکر کیا اس طرح, یہ وہ رات کے وقت تلاوت کر رہا تھا, دیر کو رات کے وقت, پھر اس نے کوئی یعنی سورت پڑھی تھی قرآن کریم کی, اب وہ اس کی سورت اس نے پوری کر لی, پھر اس کو جب نیند آ گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو اس نے قرآن کی سورت پڑھی یہاں سے یہاں تک اس کا ثواب لکھو, پھر وہ کچھ چھوڑ گئے حصہ اور یہاں سے یہاں تک لکھو. تو اس نے احتجاج کیا کہ یہ بھی تو میں نے پڑھا ہے. بولا ہاں تم نے پڑھا تو ہے, لیکن جب تم یہ پڑھ رہے تھے نا تو کوئی شخص وہاں سے گزرا تو تم نے اس کی خاطر تھوڑا آواز بنائی تھی, اس لیے یہ اس حصے کا تم کو ثواب نہیں ملے گا. اب یہاں بھی یہ کہ اگر صرف اتنا ہی ہے نا کہ ثواب نہیں ملے گا تب بھی نقصان تو ہے, لیکن بڑا نقصان اس صورت میں کہ ثواب بھی نہیں ملے گا بلکہ تمہیں عذاب ملے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عذاب ملے گا, تمہیں اس کا ثواب لکھنے کا منع کیا کہ اس کا ثواب نہیں لکھو. تو اللہ کریم اخلاص نصیب فرمائے کہ ہمارا ہر فعل, ہر کام, ہر بول, ہر قول اللہ کے لیے ہو. کاش میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, ہو اخلاص ایسا عطا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ کہ کہیں پڑھا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دورانے چاہیے, اس سے کیا مراد ہے؟
اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اس پر آنکھیں بند کر لے, اپنی عقل سے اس میں یوں نہ سوچے کہ یہ یوں نہیں تو یوں کیوں تو یہ کیوں, بس اسے منن والے سوچن والے نہیں, اس پر اپنے طور پر تعویلات نہ کرے اور اپنی عقل کو دخل نہ دے, مان لے بس. کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, عقل میں نہیں آتی. بھائی یوں دیکھا جائے تو اللہ پاک کی ذات جو ہے تو ہم نے اس کو تو بغیر دیکھے بغیر دلیل کے ہی تو مانا ہے. اللہ پاک کی ذات تو غیب الغیب ہے. اب جیسے دہریے جو ہوتے ہیں خدا کے منکر, یہ ضرورت سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں, یہ نہیں مانتے نا کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہی نہیں ہے, کہاں ہے, کیسا ہے, کیوں ہے, تو یہ مر گئی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ مومن کی تعریف تو یہ یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. مومن جو ہے جنت دوزخ سب غیب تو ہے, ہزاروں چیزیں غیب ہیں, قبر کے سارے معاملات جو ہیں منکر نکیر کے سوالات وغیرہ, ظاہر یہ بھی تو غیب ہی ہے نا, ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے نا. پھر مرنے کے بعد اٹھایا جانا, یہ ہم بالکل بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی عقل کو استعمال کیے ہوئے, وہی دہریوں والی عقل ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اللہ رسول کا یہ حکم ہے, قرآن کریم میں آیا ہے, حدیثوں میں آیا ہے, لبیک. ہم نے مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کیوں عقل کے گھوڑے نہیں دورانے چاہیے, وہ غالباً اقبال کا شعر ہے. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ سوال ہے کہ اگر انسان شراب پیتا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا وہ کہتے ہیں 40 دن کی زبان پاک نہیں ہے, اس کے بارے میں سوال چاہیے.
اگر کوئی شراب پیتا ہے اور اس کا نشہ چلا گیا, نشے میں ہے وہ تو الگ بات ہے, کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وان تم سکارا، نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت ہو. البتہ یہ کہ جس کو مطلب اب شراب پیتا ہے وہ، اور اب نماز کا ٹائم آ گیا اور نماز پڑھنے کی کیفیت میں ہے وہ، تو بے شک وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور اللہ قبول کرنے والا ہے. یہ تو نفس مسئلہ میں نے عرض کیا، ورنہ یہ کہ خود شراب جو ہے نماز ترک کرنا، نہ پڑھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو شراب پینا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. نماز نہ پڑھنا اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے، شراب پینا یہ بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے. تو اب زبان ناپاک ہونا، تو اس کا مطلب وہ بعض ناپاکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں، حکمی نجاست ہیں، تو بعض ہوتی ہیں مطلب یہ کہ وہ باطنی نجاست ہیں. تو باطنی نجاستوں کے الگ احکام ہوتے ہیں جو خطرناک ہیں. تو یوں مطلب زبان بھی ناپاک، رواں رواں ناپاک ہے شرابی کا. اور شراب کا ایک ایک قطرہ جو ہے پینا، ایک قطرہ، یہ بھی حرام. اور شراب خود پیشاب کی طرح ناپاک ہے، نجاست غلیظ ہے. ایک قطرہ بھی پیے گا تو حرام ہے. نشہ آنا وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر نشہ نہیں بھی آتا پھر بھی اگر شراب پیتا ہے، چاہے ایک قطرہ ہی پیتا ہے، تب بھی گناہگار ہے اور حرام ہے. کیوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ نہیں آتا تو یہ حرام نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. اگر وہ ہے شراب تو ابھی یہ کہ نشہ آئے یا نہ آئے اس کا پینا حرام ہے. تو شراب پینے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی جناب میں سچی توبہ کرے، وہ شراب کے قریب بھی نہ جائے. پینا تو دور کی بات ہے، شرابیوں کی صحبت میں بھی نہ رہے. شراب اتنی خراب ہے کہ وہ فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ پانی ہے نا پانی، اس کو بھی شراب کے دور کی طرح پینا حرام ہے. شراب والا وہ جو نقل کرنا، یعنی اب شراب کی خرابی اس کا انداز لگا ہے. شرابیوں کا شراب پینے کا ایک اپنا اسٹائل ہوتا ہے، وہ جام اٹھاتے ہیں پھر وہ جام کو جو تھوڑا ہلتے ہیں اپنے مخصوص انداز میں، پھر سامنے والے کے جام سے یہ ٹکرا کے پیتے ہیں. یہ شراب کا دور غالباً یہی مراد ہے کہ اس انداز میں یہ پیتے ہیں. تو اب اگر کوئی پانی بھی اس انداز میں پیے گا لیکن شراب کے دور کی طرح یوں ٹکرا کے وہ ایکشن کے ساتھ، یہ بھی گناہگار. یعنی شرابی کی کتنی بڑی خرابی ہے کہ اس کی کوئی نقل کرے وہ بھی گناہگار ہو جائے، تو خود شرابی کتنا بڑا گناہگار ہوگا. علمان والحفیظ حضرت سیدتنا اسماء بنت زینب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس شخص کے پیٹ میں شراب گئی اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا، اور اگر وہ شراب 40 دن تک اس کے پیٹ میں رکی رہی اور وہ بغیر توبہ کیے 40 دن سے پہلے مر گیا تو کافر ہو کر مرا. اس میں پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہاں مراد یہ کہ جبکہ وہ شراب کو حلال بھی جانتا ہو. شراب کو حلال جاننا یہ کفر ہے. اسلام نے جس شے کو حرام قرار دیا، قرآن و حدیث میں جس کو حرام کہہ دیا گیا اس کو حلال کہنا تو وہ یہ کفر ہو جاتا ہے. اور اگر توبہ کر لے گا تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمائے گا. پھر اگر دوبارہ شراب پیے گا تو اللہ پاک ضرور اس کو تینۃ الخبال سے پلائے گا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینۃ الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ، خون اور پیپ ہے. اللہ کریم سے ہم امان چاہتے ہیں. شراب بالکل نہیں پینی چاہیے، جو پیتا ہے وہ توبہ کر لے. اگر پہلے توبہ کی تھی اور پھر پینے لگا ہے وہ اب بھی توبہ کر لے، یعنی کہ اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی. نعوذ باللہ، کوئی 100 مرتبہ بھی گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے سچے دل سے اور توبہ کے تقاضے پورے کرتا ہے، واقعی اس کو ندامت ہے، شرمندگی ہے، اور دل میں یہ فائنل اس نے ڈیسیزن لیا ہے اب میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، تو اس کی توبہ اللہ کریم قبول فرمائے گا. ندامت و شرمندگی ہو، حدیث پاک میں الندم و توبۃ، شرمندگی توبہ. اللہ پاک امت کو اس گناہ سے بھی بچائے، شراب کے بھی. جو مجھے سن رہے ہیں، اللہ توبہ کی توفیق دے، آپ کو توبہ کر لیجئے. شراب خراب ہے، مسلمان شراب پینے والا نہیں ہو سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہم بحری جہاز میں سفر کر کے مدنی قافلے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور میرا میرے علیہ سنت سے یہ سوال ہے، بحری جہاز کے اوپر جب ہم نے نماز شروع کی تو ہمارا قبلے کی طرف رخ تھا، اور جب ہم نے نماز کا اختتام کیا تو شپ کا رخ قبلے سے ہل چکا تھا، اس میں نماز کا کیا حکم؟
اللہ اللہ، اگر شپ میں نماز پڑھ رہے ہوں، وہ بھی صورت میں کہ خشکی پر اتر کر پڑھنا ممکن نہ ہو. اب یہ کہ شپ میں، چلتی شپ میں نماز تو پڑھ سکتے ہیں، تو اب قبلہ جو ہے اس کا تعین کر لیا، کوئی بتانے والا، اس کو پوچھ لیا، کوئی ایسی صورت ہے معلوم کرنے کی تو ٹھیک، ورنہ تحری کرے کہ اس طرف قبلہ ہوگا، اور پھر تحری میں تبدیلی آئے، تحری معنی غور کرے، اس طرف قبلہ، پھر نماز کے دوران نئے نئے قبلہ، اس طرف گھوم جائے، اس طرف، یوں چاروں طرف بھی اگر گھومتا رہا تب بھی نماز ہو جائے گی. اور اگر قبلے رخ کا تعین ہے کہ ہاں بھائی تحری کی اور یہ قبلہ اس طرف ہے، یا کسی نے بتا دیا ہے، یا کوئی ذریعہ جس سے معلوم ہے قبلہ اس طرف ہے، اب وہ کشتی گھومی تو اس کو چاہیے کہ جیسے کشتی گھومی یہ اپنا منہ قبلے کی طرف کر لے، وہ گھومتی رہے کشتی یا قبلے کی طرف گھومتا رہے، اور نماز مکمل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں کھڑا نہیں رہ سکتا، میں بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہوں، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ اور دعا بھی فرما دیں.
اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کو صحت و راحت و عافیت و بڑی طویل زندگی عطا فرمائے. اب اگر واقعی ایسا ہے کہ ممکن نہیں آپ کے لیے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پا رہے، اتنی بھی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر آپ اللہ اکبر کہہ لیں، پہلی تکبیر، تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا کہتے ہیں، اور اس ایسی سخت مجبوری ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں تو سخت درد اٹھتا ہے مثلا، یا مڑ نہیں سکتے، مڑیں گے تو وہ درد اور بڑھ جائے گا وغیرہ، کوئی سی واقعی سخت مجبوری ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں مل رہے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کیا چیتے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بعض جگہوں پر چیتے کی بھی قربانی کی جاتی ہے،
شاید ایسا خواب بھی نظر کسی کو نہ آ سکے کہ چیتے کی بھی قربانی کی گئی ہے. یہ اس طرح کے سوالات خالی خالی وہ بس،
یہاں ملک کا نام بھی لکھا ہے افریقہ.
ہاں بھلے نا، افریقہ میں سب جنگلی تھوڑی ہوتے، اب کسی جنگلی کو نظر آ جائے اپنا ذات بھائی چیتا خواب میں ذبح ہوتے، وہ الگ بات ہے، ہے کسی کے باپ کی طاقت جو چیتے کو پکڑ کے ذبح کر سکے. اگر یہ بھی اگر فضول سوال نہیں، فضول سوال بولتے کس کو، ان کی قرآن و حدیث میں ممانعت ہے اس طرح کے فضول سوالات کرنے کی، نہ کیے جائیں یہ بالکل. یہ نہ ظاہر ہے کہ جس نے سوال کیا اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے واقعی یہ سوال پیدا ہوا ہے، آج تک کسی غیر مسلم نے بھی یہ سوال شاید نہیں کیا ہوگا، تو توبہ کرنی چاہیے اس طرح کی حرکتوں سے، ایسا نہ کیا جائے. برا بھی نہ مانیے گا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور بہت سو کو میں سمجھا رہا ہوں، یہ طرح طرح کے سوال لوگ اس طرح کے کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ہم لوگوں کو خالی خالی مطلب چھیڑتے ہوں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ سب کو توفیق دے کہ ہم اچھی بات کریں، ایسی بات کریں جس سے ہماری دنیا اور آخرت کی بہتریاں ہمیں ملے.
آمین آمین. اگر ہم کسی بھی مانگنے والے کو کچھ نہ دیں اور وہ پیسے اور اپنے بچوں پر خرچ کرے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ کیونکہ اولاد پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے.
ایک موقع کی مناسبت، جہاں جس کی ضرورت ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولاد پر خرچ کرنا کار ثواب ہے. اب اولاد کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ماں بھوکی ہے، تو آپ بولے اولاد پر خرچ کرنا ثواب ہے، اور یہ اولاد کو غذا دیتے ماں بولے بھوکی پڑی رہے، یہ تو نہیں چلے گا نا. یہاں ضرورت ہے کہ ماں کا پیٹ بھرے. اب ماں کا بھی پیٹ بھرا ہوا ہے بچوں کا بھی پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کے چاچا کا پیٹ خالی ہے، وہ بھوک سے بلک رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ اب ان پیٹ بھر رہوں کو سامنے آپ وہ کھانا پیش کریں، اس سے نہیں بہتر کہ اپنے وہ چاچا کا پیٹ بھر دیں. جہاں جیسی ضرورت وہاں خرچ کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں ضروری بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر اولاد کا پیٹ بھرا ہوا ہے، فارغ البال ہیں، خوشحال ہیں، اب پڑوسی ہے آپ کا وہ تکلیف میں ہے، آپ کو پتا ہے بچہ اس کا بیماری میں تڑپ رہا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے پہلے 5 لاکھ روپے جمع کرواؤ تو پھر بات کروا کے، تو اب ایسی صورت میں آپ بولو گے میں تو اولاد کو دوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا، تو مہربانی کر کے اپنے پڑوسی کا خیال کریں، اسی اگر کچھ کر سکتے ہیں اس بچے کے بیچارے کے علاج کے لیے کوئی ترکیب کروا دیں، انشاءاللہ اس میں زیادہ ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر سنت سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کس طرح خوش رہ سکتا ہے جبکہ دنیاوی لوگ فلم ڈرامے گانے یہ سب دیکھ کے خوش رہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کیسے خوش رہے، اس کا میں جواب چاہتا ہوں.
قرآن کریم میں ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. اللہ کی بندہ یاد کرتا رہے، اس کا ذکر کرتا رہے، نمازیں پڑھے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے، سنت کے مطابق شب و روز بسر کرے، تو انشاءاللہ خوش رہے گا. ورنہ یہ جو لوٹ مار کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، دہشت گردیاں کرتے ہیں، ان کا ایک رواں جو ہے نا وہ بھی سکون میں نہیں ہوتا. ہاں ہر وقت خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی مار دے گا یا پولیس پکڑ لے گی وغیرہ وغیرہ، یا جو حرام روزی کماتے ہیں تو اگر اس کا دل میں کوئی ہلکی پھلکی زندگی کی رمق ہے تو اس کو کبھی تو یہ ہوتا ہوگا نا کہ میں یار آخرت میں کیا کروں گا، کچھ تو ہوتا ہوگا نا. اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا ڈرتا وہ بھی ہے، مگر اس کو اللہ کی رحمت سے امید زیادہ بندھی رہے گی، اس کو معلومات بھی ہوتی ہے، جس کو معلومات ہوتی ہے اور وہ نیک بھی ہوتا ہے، یہ پرسکون رہ سکتا ہے. سارا اطمینان، ساری خوشیاں، ساری راحتیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ مسجد نبوی میں باب مجیدی ہے، سننے میں آیا کہ باب مجیدی کے قریب ہی دادا پیر حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مکان مبارک بھی تھا. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا آپ اس مکان میں تشریف لائے تھے، اور یہ مکان باب مجیدی کی سے کتنا دور اور کس جانب تھا؟
یہ سیدی قطب مدینہ کا آستانہ باب مجیدی کے سامنے، باب مجیدی سے ہم نکلے نا تو سیدھے ہاتھ کی طرف سامنے جا کے پڑتا تھا، قریب بھی ایک وہ پوسٹ آفس بھی تھا مجھے یاد پڑتا ہے، تو وہاں میں کبھی بھی تشریف نہیں لے گیا، جب بھی اللہ پاک نے توفیق دی حاضر ہوا ہوں. تشریف تو کسی کوئی بڑا آدمی ہو وہ کسی چھوٹے کے بعد تشریف لے جائے، اب اللہ کے ایک نیک بندے ولی اللہ کی بارگاہ میں، سیدی قطب مدینہ کی بارگاہ میں کوئی غلام حاضر ہو تو اس کو تشریف لے جانا تو نہیں کہتے نا، حاضری. تو حاضری کی سعادت مجھے الحمدللہ بارہا ملی ہے، بارہا، اتنی بار کہ مجھے اس کی تعداد یاد نہیں ہے. وہ بھی کسی نے نشاندہی کی تھی، مسجد نبوی میں دکھایا تھا کہ یہ جو ستون ہے، یہ جگہ، یہاں سیدی قطب مدینہ کا آستانہ اب مسجد نبوی کا حصہ ہے. کتنی بڑی یہ سعادت مندی ہے کہ کسی کا گھر مسجد نبوی کا حصہ بن جائے. یہ الحمدللہ سیدی قطب مدینہ کے آستانے کو یہ سعادت حاصل ہے. یہ نہیں کہ مسجد نبوی شریف جتنی تھی بس وہی مسجد نبوی، اب توسیع ہوئی وہ مسجد نبوی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک یعنی یہ توسیع ہوتی رہے گی اس میں یہ بڑھتی رہے گی، یہ ساری کی ساری مسجد نبوی ہی کی فضیلت میں آئے گی. وہ ایک حدیث شریف بھی ہے کہ غالباً صنعاء تک، یا کہ اگر یہ بڑھ جائے تب بھی یہ مسجد ہے.
جی
اس کو روایت ایسی
جی یہی حدیث ہے
صنعاء صنعاء یمن
صنعاء یمن تک بھی جائے گی تو میری ہی مسجد ہے
جی تو الحمدللہ مطلب یہ کہ مسجد نبوی شریف کا حصہ ہے ہمارے کریم آقا ہمارے مرشد گرامی کا مکان عالی شان الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
محمد منور افتاری فیصلہ باد سے عرض کر رہا ہوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے اور یہ پودے لگانا یہ تو دنیا کا کام ہے تو یہ دعوت اسلامی یہ کیوں کر رہی ہے پودے کیوں لگا رہی ہے دنیا والے لگائیں دعوت اسلامی اپنا بس دین کا کام کرے تو کیا پودے لگانا یہ بھی دین کا کام ہے یہ کس پر کچھ وضاحت دیں گی مجھے سنت سے
کیا سانس لینا دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے وہ سانس لیں گے دنیا میں وہ زندہ رہیں گے دین کا کام کر سکیں گے تو یہ درخت جو نا ہمیں سانس دلواتے ہیں میں سچی بات کرتا ہوں جو تھوڑا بہت ہی پڑھا لکھا ہوگا اس کو پتا ہے کہ درخت ہماری جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے اس کو یہ لیتا ہے اور ہمیں آکسیجن دیتا ہے اور آکسیجن یہ زندگی کے لیے لازم ہے آکسیجن بند ہو جائے بندہ مر جاتا ہے تو اس وقت نا گلوبل وارمنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں جنگلات میں یا تو کافی جنگلات کاٹ دیے گئے اور مطلب فضاؤں میں آلودگیاں گندگیاں گاڑیوں کے دھوئیں تو بالکل یہ دیکھے کہ بہت بڑی تباہی کی صورت بنی ہوئی تو کرونا آ گیا تو اس نے یہ سب کو مطلب دبا دیا اس وقت ورنہ گلوبل وارمنگ جو ہے نا یہ بہت خطرناک وارمنگ ہے وارمنگ یا وارننگ ہے صحیح بات ہے تو یہ درختوں کی کثرت یہ اس کا مقابلہ کرے گی اور آپ کو فرحت بخش تازگی بخش حیات بخش آکسیجن فراہم کرے گی یہ شجر کاری کی مہم تو اس طرح آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے سانس لیں گے اور پھر اللہ پاک کی دل کھول کر جی بھر کے عبادت کر سکیں گے ورنہ پھر یہ کہ اگر آکسیجن بند ہو جاتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے تو اس لیے شجر کاری جو ہے یہ انسانی زندگی کے لیے اہم رول ادا کرتی ہے اس لیے اس کو آپ دنیاوی قرار نہ دیں کہ یہ صرف دنیاوی کام ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے شجر کاری فرمائی درخت لگایا اور جیسے کہ اور پھر ترغیب بھی دلائی صحابہ کرام نے بھی درخت لگائے اس سلسلے میں فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھو ترغیب دلا رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لگاؤ پودے لگاؤ کیسے ترغیب دلا رہے ہیں جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے یعنی جس نے لگایا اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا ترغیب نمبر دو یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر تین جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس یعنی اس گھر بنانے والے یا اس درخت لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا اب یہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ دنیا یا دین ہے تو دنیا میں دین کے سائے میں زندگی گزارنا یہ منع تو نہیں ہے ماں باپ دنیا ہے تو ان کو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے شریعت کے مطابق ان کی خدمت کریں گے تو یہی ہمارا دین ہے حسب ضرورت حلال روزی کمانا اور اپنے آپ کو سوال سے بچانا یا گناہ بھری چوریوں سے ڈکیتی چوری ڈکیتی ہوتی گناہ بھری تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے آدمی روزگار حاصل کرے حلال طریقے پر تو یہ بازار دنیا ہے لیکن حقیقت میں یہ دین ہے کہ اس کے بغیر بندہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا تو دنیا وہ بری ہے جس سے آخرت کو نقصان پہنچے اور وہ دنیا ہرگز بری نہیں ہے جس سے دین کو فائدہ پہنچے. تو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے شجرکاری کریں گے، درخت لگائیں گے، تو انشاء اللہ الرحمن ثواب کے حقدار بنیں گے. یہ دنیا نہیں رہے گا، یہ ہمارا دین ہو جائے گا ان مانو کر کہ ہمیں آخرت کا اس میں فائدہ ملے گا. تو دعوت اسلامی بے شک ایک دینی تحریک ہے، لیکن یہ ہر وہ کام کرنے کی حریص ہے کہ جس میں اللہ راضی ہوتا ہو، اور جتنا اس سے ہو سکتا ہے اور بھی کئی کام ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے، اس میں آخرت کا فائدہ ہے، ثواب کی صورتیں موجود ہیں، لیکن ہم کر نہیں پا رہے کہ آدمی اتنا ہی پاؤں پھیلا جتنی اس کی چادر ہے. تو یہ ہم کر پا رہے ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ سبزہ سبز گنبد کی یاد دلائے، آنکھوں کو بھائے کہ سبزہ دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی میں بہتری آتی ہے، بینائی بڑھتی ہے، جی ہاں روشنی تیز ہوتی ہے. پھر یہ کہ وہی میں نے آپ کو آکسیجن کی ابھی شروع میں بات بتائی کہ اس سے آکسیجن حاصل ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے لازمی ہے، اس کے بغیر آدمی جی ہی نہیں سکتا. اگر سارے درخت ختم ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ مہم جو چلی ہے اس میں سبھی حصہ لیں، آنکھیں بند کر کے حصہ لیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے. انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ مرنے کے بعد تو ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا. اب دیکھ لیں گے کیسا آدمی ٹائم ہوتا ہے تو باغ کا رخ کرتا ہے کہ تھوڑا یار مزہ آتا ہے نا. پارک میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ فرحت حاصل ہوتی ہے. صبح لوگ گھاس پہ چلتے ہیں تو اس سے ننگے پاؤں چلتے ہیں گھاس پہ، تو اس سے آنکھوں کو فائدہ ملتا ہے. اس طرح مطلب یہ چیزیں. پھر یہ ہم کھاتے بھی تو ہیں، سبزی تو کھاتے ہیں نا. اچھا آپ سبزی نہیں کھاتے، چاول کھاتے ہیں، تو چاول کو بادلوں سے تھوڑی برستا ہے، یہ بھی آخر اس کا بھی پودا تو سبزی ہوتا ہے نا، اسی سے نکلتا ہے نا. گندم کی روٹی تو آتی تو اس سے نا. آپ بولے نہیں ہم تو گوشت کھاتے ہیں، تو گوشت بھی اسی سے آتا ہے. کیسے؟ یا بکرا یا گائے یا جو بھی جانور آپ کھاتے ہیں، یا آخر کھاتا تو یہی ہے نا، سبزہ کھاتا ہے نا. تو یوں اگر آپ کڑی سے کڑی ملاتے جائیں گے نا، تو درخت یہ انسانی زندگی کا لازمی جز ہے، اور گھوم پھر کر ہر چیز جو ہے نا وہ درخت کی طرف منہ ہوتی ہے. الحمدللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا اسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرات۔